السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کیا حال ہے سب کا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. فقہ الصبر، پیج نمبر 853، صفحہ 853 سے. فلا یعطلہ حضورہ مع اللہ بقلبہ عن قیام جوارحہ بعبودیتہ ولا یعطلہ قیام الجوارح بالعبودیت عن حضور قلبہ بین یدیہ سبحانہ. پس وہ اللہ کے سامنے اپنے دل کے ساتھ حاضر ہونے کی وجہ سے اپنے اعضاء کو اللہ کی عبودیت سے معطل نہ کرے. یعنی اگر آپ پورے شعور کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نماز چھوڑ کے بیٹھ جائیں، اپنے اعضاء سے عبادت کا کام نہ لیں، اور نہ ہی اعضاء کے ذریعے بندگی ادا کرنا کہ صرف ہمارے ہاتھ پاؤں ہل رہے ہوں، ہم نماز پڑھ رہے ہوں اور ہمارے دل میں کچھ بھی نہ ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور نہ ہی اعضاء کے ذریعے بندگی کرنا اسے اللہ سبحانہ تعالی کی حضور دل کی حاضری سے محروم کرے. سمجھ آ گئی؟ یعنی ہمارا دل بھی حاضر ہو اور ہمارے اعضاء بھی حرکت میں ہوں. وَأَمَّا الصَّبْرُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْعَمَلِ، اور جو عمل سے فارغ ہونے کے بعد صبر ہے، فَأَن يَصْبِرَ عَنِ الْإِتْيَانِ بِمَا يُبْطِلُ أَعْمَالَهُ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ، تو ایسے کام کے کرنے سے صبر کرے جو اس کے اعمال کو باطل کر دے. ٹھیک ہے؟ یعنی عمل کرنے میں بھی صبر چاہیے ہوتا ہے. صبر سے عمل کر لیا اور بعد میں بے صبرا ہو کے اس کو باطل کر دیا، ضائع کر دیا. سمجھا کی بات؟ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا،
یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق ماله فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور اذیت دے کر ضائع مت کرو، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. تو اس کی مثال صاف چٹان کی طرح ہے، جس پر مٹی ہو پھر اس پر تیز بارش پڑے تو وہ اس کو صاف چٹان کی طرح چھوڑ دے، اور جو کچھ انہوں نے کمایا اس میں سے کسی بھی چیز پر یہ قدرت نہیں پائیں گے، اور اللہ کفر کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی جو شخص اپنے عمل کو کرنے کے بعد شہرت کا ذریعہ بناتا ہے، دکھاوا کرتا ہے، اس کا عمل ایسے ہی صاف دھل جاتا ہے جیسے بارش پڑنے سے چٹیل پتھر دھل جاتا ہے، کچھ بھی باقی نہیں رہتا. اس نے صبر نہیں کیا کہ اس کا اجر اللہ سے لیتا، اس نے کیا کیا؟ دکھاوا کیا تاکہ لوگوں سے تعریف کی شکل میں اجر لے لے. ایسے لوگوں کو کچھ بھی اجر نہیں ملے گا کیونکہ انہوں نے عبادت پر صبر نہیں کیا. وَكَذَلِكَ يَصْبِرُ عَنْ رُؤْيَةُ الطَّاعَةِ وَالْعُجْبِ بِهَا، اور اسی طرح اطاعت کو پیش نظر رکھے اور اس پر خوش اور مغرور ہونے سے صبر کرے. یعنی کوئی نیکی کا کام کیا تو اس پر مغرور نہ ہو. وَالتَّكَبُّرِ وَالتَّعَظُّمِ بِهَا، اور اس پر تکبر نہ کرے اور اس پر اپنے آپ کو کوئی عظیم عمل والا نہ سمجھے. تعظم یعنی اپنے آپ کو عظیم سمجھنا، یعنی اپنی اطاعت کو کوئی بڑا عمل اور کوئی عظیم عمل نہ سمجھے. فَهَذَا أَضَرُّ عَلَيْهِ مِنْ كَثِيرٍ مِنَ الْمَعَاصِي الظَّاهِرَةِ، کیونکہ یہ چیز اس کے لیے بہت سی ظاہری نافرمانیوں سے زیادہ نقصان دہ ہے. کیونکہ جب ہم ظاہر میں کوئی غلط کام کرتے ہیں نا، مثلا آپ نے کسی کو مارا، تو جو دیکھ رہا ہوگا وہ کیا کہے گا، کتنا غلط کیا تم نے، کہے گا نا. اگر آپ نے کسی پہ کوئی چیز پھینکی، کوئی بدتمیزی سے بات کی، تو جو بھی دیکھے گا وہ آپ کو برا سمجھے گا، تو آپ کیا کریں گے پھر، آپ محتاط رہیں گے. لیکن اگر کسی نیکی کے کرنے کے بعد آپ اپنے دل میں غرور محسوس کریں، میں تو بڑا نیک ہوں، یا میں تو ان کے مقابلے میں بڑی عظیم شخصیت رکھتا ہوں، تو یہ تو کسی کو بھی نظر نہیں آئے گا کہ اندر کیا چل رہا ہے. یہ اس سے بھی برا ہے. اندر کی برائیاں ظاہری برائیوں سے بھی زیادہ بری ہیں. وَيَصْبِرُ عَن نَقْلِهَا مِن دِیوَانِ السِّرِّ إِلَى دِیوَانِ الْعَلَانِيَتِ، اور اس اطاعت کو باطنی حالت سے ظاہری حالت کی طرف منتقل کرنے میں بھی صبر کرے، یعنی زبان سے پھر نہ کہنا شروع کر دے کچھ. فَلَا يَظُنُّ الْعَبْدُ أَنَّ بِسَاطَ الصَّبْرِ يُطْوَى بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْعَمَلِ، پس بندہ یہ نہ سمجھے کہ صبر کا بچھونا عمل سے فارغ ہونے کے بعد لپیٹ دیا جاتا ہے، یعنی جیسے سونے کے بعد بستر لپیٹ دیا جاتا ہے نا، صبر کام کرنے کے بعد صبر کی بساط لپیٹ نہیں دی جاتی. جیسے نماز پڑھ کے ہم جائے نماز کیا کرتے ہیں، لپیٹ دیتے ہیں، طے کر دیتے ہیں نا، ہم کیا کہتے ہیں، نماز ختم ہو گئی. نماز تو ختم ہو گئی لیکن صبر نہیں ختم ہوا ابھی. پہلے آپ نماز کے اوپر صبر کر رہے تھے، کھڑے ہو رہے تھے، بیٹھ رہے تھے، وہ ایک مشکل کام تھا، اس پہ صبر کر رہے تھے آپ، نہ بول رہے تھے، نہ کچھ کھا رہے تھے، نہ پی رہے تھے. اور اب آپ نے بولنا نہیں اس بات پر کہ آج میں نے بڑی اچھی نماز پڑھی، بڑا خوشبو تھا مجھے، یا کوئی بھی ایسی بات وہ نہیں کر سکتے. وَأَمَّا الصَّبْرُ عَنِ الْمَعَاصِي الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ فَأَمْرُهُ ظَاهِرٌ، اور جہاں تک ظاہری اور باطنی نافرمانیوں سے صبر کرنے کا تعلق ہے تو یہ معاملہ ظاہر ہے. وَأَعْظَمُ مَا يُعِينُ عَلَيْهِ قَطْعُ الْمَأْلُوفَاتِ، اور سب سے بڑی چیز جو اس میں معاون ہوتی ہے وہ ہے مانوس چیزوں سے تعلق کو کاٹ لینا. وَمُفَارَقَتُ الْآوَانِ عَلَيْهَا وَقَتُ الْعَوَائِدِ، اور اس پر معاون اور مددگار چیزوں سے علیحدگی اختیار کرنا، اور جو ان نافرمانیوں کے فوائد ہیں ان کو کاٹ لینا. وہ کہتے ہیں کہ ظاہری اور باطنی نافرمانیوں سے صبر کرنے کا طریقہ کیا ہے، جو سب سے زیادہ چیز اس میں فائدہ مند ہوتی ہے وہ ہے مانوس چیزوں سے تعلق کو کاٹ لینا. یعنی انسان جن چیزوں کا عادی ہو جاتا ہے نا، جن باتوں کے کرنے کا، جن چیزوں میں اس کو بڑا مزہ آتا ہے، اور جو چیزیں اس میں معاون اور مددگار ہوتی ہیں اس سے علیحدگی کرنا، اور ان نافرمانیوں کے جو فائدے وہ سمجھتا ہے، یعنی کسی گناہ کا جو فائدہ سمجھتا ہے اس کو کاٹ دے، یعنی اس کو فائدہ نہ سمجھے کہ ظاہری فائدہ دراصل فائدہ نہیں ہے. مراد اس سے یہ ہے کہ اپنے آپ کو کمفرٹیبل نہ ہونے دے نیکی کر کے کہ اب تو میں نے سب کچھ کر لیا ہے، پھر بھی صبر جاری رکھے. فَإِذَمْ ضَافَتِ الشَّهَوَاتُ إِلَى الْعَادَاتِ، تو جب خواہشات عادات کے ساتھ مل جائیں، تَظَاهَرَ جُنْدَانِ مِنْ جُنْدِ الشَّيْطَانِ، تو شیطان کے لشکروں میں سے دو لشکر ظاہر ہو جاتے ہیں. فَلَا يَقْبَى بَاعِثُ الدِّينِ عَلَى قَهْرِهِ مَعْزُوفِهِ، تو دینی جذبہ ان کو مغلوب کرنے پر طاقتور نہیں ہوتا اس کے ساتھ کہ وہ خود کمزور بھی ہے. یعنی انسان خود بھی کمزور ہے، دین کا جذبہ بھی کمزور ہے. اب کیا ہے، خواہشات اور عادات کٹھی ہو گئیں، اب انسان گناہوں سے کیسے بچے گا، مشکل ہے. مشکل باتیں، کیونکہ اس طرح کی باتیں ہم نے نہ کبھی سنی اور نہ کبھی سوچی، کرنا تو دور کی بات ہے نا. ہم سب جانتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہمارے ایمان کا لیول کیا ہے، اور ہم اپنے اوپر کتنا کنٹرول کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے نا. اور اگر کوئی بری عادت پڑی گئی ہے، چلے گناہ کو چھوڑیں، آپ عام روز مرہ زندگی کی کوئی مثال لیں، مثلا آپ کو چاکلیٹ کھانے کی عادت پڑ چکی ہے، عادت ہو گئی آپ کا کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا جب تک آپ ایک چاکلیٹ نہ کھا لیں. اب آپ دیکھیے کہ عادت بھی ہے اور اس کے ساتھ خواہش بھی ہے، نکلنا اس سے بہت مشکل ہے. اگر آپ کو میدے کی چیزیں کھانے کی عادت پڑی ہوئی ہے اور اوپر سے آپ کو سموسے مل جائیں جن کی مزے مزے کی خوشبو بھی آ رہی ہو، تو آپ کہیں گے اچھا چل تھوڑا سا چکھ ہی لیتی ہوں، میں کھا ہی لوں تھوڑا سا. ڈاکٹر نے آپ کو منع کیا کہ نہیں آپ نے یہ نہیں کھانا، کیا چیز روکے گی آپ کو؟ کتنے لوگ صبر کریں گے مجھے بتائیے. جیسے شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں یا کوئی خاص بیماری ہوتی ہے کسی کو، تو ان کو منع کر دیا جاتا نا کہ یہ چیزیں دو آپ نے نہیں کھانی. اب تو گھر میں آپ نے دیکھا ہوگا بزرگوں کا حال, منع ہوتے ہیں جی, انسولین کی مقدار بڑھا دیتے ہیں لیکن اپنی عادت سے باز نہیں آتے اور اپنی خواہش پوری کر کے چھوڑتے ہیں. ایک دن ایک خاتون سے میری ملاقات ہوئی تو وہ اپنی کچھ بیماری کا ذکر کرنے لگی. انہیں کافی خطرناک بیماری تھی تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر نے مجھے کہا ہے کہ آپ نے سیلڈ کا ایک بال صبح کھانا ہے اور ایک شام کو کھانا ہے, یہ لازم کرنا ہے تم نے, ورنہ تمہاری بیماری ٹھیک نہیں ہوگی. میں ساری ان کی کہانی سنتی رہی. ان کا ڈاکٹر نے اچھی ایڈوائس دی. پھر جب کھانے کا وقت آیا اور ہم کھانا کھانے لگے تو سلاد پاس رکھا ہوا تھا, میں نے آفر بھی کیا لیکن انہوں نے چکھ کے نہیں دیکھا. تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ کیا چیز ہے نا, کیوں ایسا ہوتا ہے, ہماری بعض بیماریاں ہمیں ہلاکت کے قریب پہنچا دیتی. جان سے پیاری تو کوئی چیز نہیں ہوتی لیکن ہمیں چونکہ بچپن سے میدے کی روٹی کھانے کی عادت ہے, وائٹ آٹے کی, مثال کے طور پر وائٹ آٹا کھانے کی عادت, اب ذرا سا بھی اس میں اگر کوئی وہ ملا دے بران یا کوئی چوکر تو ہمیں وہ پسند نہیں آتی. ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں وہی دو کیونکہ وہ عادت پڑی ہوئی ہے ہمیں کھانے کی, اور اوپر سے اس کی خواہش بھی ہے. جن چیزوں کے انسان عادی ہو جاتا ہے نا, کھانے پینے میں, سونے جاگنے میں, اور اوپر سے خواہشات بھی. اب مثلاً آپ جانتے ہوں گے بعض لوگوں کو کہ جن کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں اسکرین دیکھ دیکھ کے, کیا وہ باز آ جاتے؟ بچے دیکھیں نا جو گیمز کھیلنے کے عادی ہو جاتے, پوری پوری رات گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں. ابھی ریسنٹلی پتہ نہیں کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ ایک چائنیز شخص تھا جو 40 گھنٹے تک بغیر کھائے پیئے گیم کھیل رہا تھا اور وہ مر گیا اس میں. تو جو بری عادتیں پڑ جاتی ہیں نا ان سے جان چھڑانی آسان نہیں ہوتی, اور ساتھ خواہش بھی مل جائے تو نیلے پہ دہلا اور مشکل. یہ چیز صبر کے سوا کہ انسان اس پہ صبر کر لے مشکل, کیونکہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا نا کہ میں اس سے کہاں سے باہر نکلوں گا, سوچ ہی نہیں سکتا. القسم الثانی, دوسری قسم, ما لا يدخل تحت اختیار العبد, وہ ہے جو بندے کے اختیار میں نہیں آتی. وليس للعبد حيلة في دفعه كالمصائب التي لا صنع للعبد فيها كموت من يعز عليه وسرقة ماله ونحو ذلك وهو نوعان. دوسری قسم وہ ہے جو بندے کے اختیار میں نہیں آتی اور بندے کے پاس اس کو دور ہٹانے کا کوئی ہیلا نہیں ہوتا, جیسے وہ مصیبتیں جن میں بندے کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا, جیسے اس کے بہت عزیز ہستی کی موت اور اس کے مال کا چوری ہو جانا اور اس طرح کی دوسری چیزیں, لوٹ گیا, چلا گیا جانے والا. اب یہ کیفیت کیسی ہوتی ہے, آپ کی کوئی چیز اور وہ بھی پیاری چیز چوری ہو جائے, چوری نہ بھی ہو گم ہی ہو جائے, صاحب کے دل کی حالت کیا ہوتی, آپ سارے گھر کو تنگ کر کے رکھ دیتے میری چیز جیسے اینک نہیں ملتی. کتنے ہم فرسٹریشن کا شکار فوراً ہو جاتے ہیں نا, ہر ایک کو کہتے ہیں میری چیز نہیں ملی, چیز نہیں ملی, یہ نہیں ملی. تو کہتے ہیں ذالک وہو نوعان, یہ چیز دو طرح کی ہوتی ہے. ما لا صنع للآدمی فیہ, ایک وہ جس میں آدمی کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا, وما اصابہ من جہت الآدمی, اور دوسری وہ جس میں اسے کسی انسان کی طرف سے نقصان پہنچتا ہے. فالاول للعبد فیہ اربع مقامات, جو پہلی قسم ہے اس میں بندے کے لیے 4 مقامات یا درجے ہیں. احدہا, نمبر 1, مقام العجز والجزع, پہلا مقام کہ وہ بے بس ہے اور بے صبری اور گھبراہٹ میں مبتلا ہے, ایسا ہی ہوتا ہے نا. والشکوى والتسخط, اور شکوا اور ناراضگی غصہ. وہذا ما لا يفعله الا اقل الناس عقلا ودینا ومروءۃ, اور اس طرح کے کام لوگوں میں سے وہ کرتا ہے جو سب سے کم عقل ہو اور جس کا دین ایمان کم ہو اور اس کی مروت بھی کم ہو. یعنی آپ کی کوئی چیز چوری ہو گئی, آپ کا کوئی شخص فوت ہو گیا, اس کے بعد اگر آپ نے بے بسی ظاہر کی, چیخیں مار رہے ہیں, گھبراہٹ میں مبتلا ہیں, اللہ سے شکوے کر رہے ہیں, بندوں سے شکوے, تم نے بر وقت علاج نہیں کیا اور ناراض ہو رہے ہیں, کون کرتا ہے یہ ایسی حرکتیں کرنے والے کو کیا کہیں گے, وہ کون ہے, کم عقل, بے دین, دین ایمان بھی کم اور مروت بھی کم. دیکھیے عربوں کے ہاں نا دور جاہلیت میں بھی ایک کوالٹی ہوتی تھی جس کو وہ مروءہ کہتے تھے, مروءہ اردو میں ہم اس کو مروت کہتے ہیں. یعنی مثلا آپ کا کوئی کام کرنے کو دل نہیں چاہ رہا, کسی نے آپ سے کچھ مانگ لیا, اب آپ کا دل نہیں چاہ رہا لیکن آپ کیا کرتے ہیں, مروت کے مارے دے دیتے ہیں. تو آپ نے صبر کیا نا ایک طرح سے مروت کر کے, تو اس شخص کے اندر تو مربت بھی کوئی نہیں، کسی کی مربت ہی نہیں، اور نہ ہی اس کے اندر ایمان ہے اور نہ ہی کوئی عقل ہے. دو طرح کے لوگ دیکھنے میں آتے ہیں نا، ایک وہ کہ جن کا کوئی فوت ہو جاتا ہے تو وہ صبر سے کام لیتے، خاموشی سے غم کو دل میں رکھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور دوسرے وہ جو فوراً چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس چیخنے چلانے سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کے گھر میں فوتگی ہو گئی. آپ کے آس پاس علاقوں میں کیا ہوتا ہے، پہلا کام ہوتا ہے کہ دوسرا ہوتا ہے، اور ہم نا سوچتے نہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط. ہم کیوں چیختے چلاتے؟ کیونکہ سب چیختے چلاتے ہیں، ہم نے یہی دیکھا اور ہم وہی کر رہے ہیں، اور کوئی کسی کو روکنے والا نہیں، کوئی منع بھی نہیں کرتا، کیونکہ نہیں انل منکر آسان نہیں ہوتا. جس کو آپ نہیں انل منکر کہتے ہیں نا، وہ بڑا مشکل کام ہے. میں نے اس کا تجربہ کیا. کل میں نے دو تین لوگوں کو فارغ بیٹھے دیکھا. میں نے کہا آپ کیوں بیٹھے ہیں یہاں؟ کہتے آپ کو دیکھنے کے لیے. میں نے کہا یہ تو کوئی کام نہیں. میں نے کہا آپ کے گھر والے آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے، میں آپ کو دیکھ رہی ہوں، نہ آپ ذکر کر رہے ہیں، نہ آپ کوئی بات کر رہے ہیں، صرف ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے منہ بند کر خاموشی کے ساتھ صرف مجھے دیکھے جا رہے ہیں. کیوں؟ اب آپ دیکھیں، انہوں نے کہا آپ کو دیکھنے کے لیے. مجھے چاہیے تھا کہ میں تو بڑی خوش ہو جاتی، واہ بھائی میری تو کیا شان ہے کہ لوگ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں مجھے دیکھنے کے لیے، لیکن مجھے اچھا نہیں لگا. میں نے کہا مجھے بالکل پسند نہیں کہ کوئی فارغ بیٹھ کے مجھے دیکھے جائے، یہ کوئی نیکی نہیں. یہ مشکل کام تھا یا نہیں یہ منع کرنا؟ ایسے لوگوں کو جو آپ کے فین بنے ہوئے ہوں، ان کو کسی چیز سے روکنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن یہ ہمارے اوپر فریضہ ہے. ٹھیک ہے آپ چیخ چلا کے نہ کہیں، لیکن آپ آرام سے بات کریں، اور کم از کم اتنا فرم ہو کے کریں کہ وہ بات سن بھی لیں، کیونکہ آپ ہنستے ہنستے کریں گے تو پھر وہ کہیں گے نہیں نہیں، اور پھر آپ بھی کہیں گے اچھا کوئی بات نہیں بیٹھے رہو. یہ اصل خیر خائی. دیکھیں ہم اگر لیٹ گھر جائیں گے، کوئی کام کر کے جائیں گے نا، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، گھر والے کچھ نہیں کہیں گے. لیکن اگر ہم فضول باتیں کر کے یا بیکار میں وقت ضائع کر کے جائیں گے تو گھر والے کہیں گے کیوں لیٹ آئے ہو، کل سے نہیں جانا آلودہ. ہم خود ہی اپنے لیے رکاوٹ بن رہے ہیں. تو اسی طرح اور بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں دوسرا شخص جو ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنے دینا چاہیے، لیکن وہ اس کے حق میں اچھا نہیں ہوتا، اور آپ کو منع کرنا خود بھی تکلیف دے رہا ہوتا ہے. بعض اوقات آپ اپنے بچے کو کسی چیز سے روکتے ہیں جو اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، یا آپ اس کو کڑوی دوائی پلاتے ہیں جو اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، تو ماں خود بھی رو رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے فائدے میں وہ کرتی ہے، اور اس کے لیے صبر چاہیے ہوتا ہے، اور سب یہ کر نہیں سکتے، یہ صبر نہیں آتا لوگوں کو. الثانی مقام الصبری، دوسرا مقام صبر کا مقام ہے. الثالث مقام الرضا بہ وہو اعلی من مقام الصبر، تیسرا مقام اس پر راضی برضا رہنے کا مقام ہے، اور یہ صبر کے مقام سے اعلی مقام ہے. کہ اگر کوئی فوت ہو جائے اور آپ کہیں اللہ میں آپ کے فیصلے پہ راضی ہوں، لیکن اگر آپ نے یہ بات بندوں کے سامنے کہہ دی نا، تو بندے نہیں چھوڑیں گے آپ کو، وہ کہیں گے اس کو تو اپنی والدہ کے فوت ہونے پہ کوئی غم ہی کوئی نہیں ہے، یہ کتنی سخت دل ہے، باتیں بنائیں گے آپ پر. اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا ہمارے فائدے میں ہے. جو آزمائش کے وقت اللہ سے راضی ہوتا ہے اس کو کیا ملتا ہے، یہ بتائیے. من رضی فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط. جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے نا، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کے فیصلے پہ ناراض ہوتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، ہماری زندگی میں یہ کیوں ہے، تو اس کے لیے اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ کا فیصلہ ہے نا. مثلا آپ کو کوئی ایسی بیماری لگ جاتی ہے جو آپ کے بس سے باہر ہے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو آپ اگر اس پہ ناراض ہیں کہ مجھے کیوں بیماری لگی، میں ٹھیک بھی تو ہو سکتی تھی، تو یہ اللہ سے آپ شکوا کر رہے ہیں، اس میں اللہ کی رضا نہیں. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ اگر آپ نے میرے لیے یہی پسند کیا تھا تو میں اس پہ راضی ہوں، دیکھیں پھر آپ کو اللہ کی کیسی رضا ملتی ہے اگر آپ راضی ہیں تو، اور آپ کوئی شکوا نہیں کر رہے، اور یہ اعلیٰ ترین مقام ہے. اور اس سے اعلیٰ بھی ایک اور ہے، چوتھا الرابع مقام الشکر وہو اعلیٰ مقام الرضا، اور یہ راضی بر رضا رہنے سے بھی اعلیٰ مقام ہے. فَإِنَّهُ يَشْهَدُ الْبَلِيَّةَ نِعْمَةً، بس اس طرح کا انسان آزمائش کو نعمت سمجھتا ہے. فَيَشْكُرُ الْمُبْتَلَى عَلَيْهَا، تو جو شخص اس آزمائش میں ڈالا جاتا ہے وہ اس پر شکر کرتا ہے. پہلے صبر آتا ہے، پھر رضا آتی ہے، پھر شکر آتا ہے، اور یہ شاید ہی کسی کو، عام لوگوں میں سے شاید کسی کو نصیب ہو. اپنے بارے میں سوچیں، کبھی آپ نے کسی تکلیف پہ شکر کیا؟ سوچا بھی نہیں، سوچتے بھی نہیں ہم. کبھی کبھی ایسے سوچا کریں، اللہ تیرا شکر، تو نے زندگی میں یہ مشکل ڈالی تو میں تیری طرف آئی، اگر تو مجھے یہ مشکل نہ دیتا تو میں تیری طرف نہیں آ سکتی تھی. ایسے تو کہا ہے نا کہ نہیں، یہ بھی نہیں کبھی کہا. بعض لوگ مشکلات میں ڈالے جاتے ہیں تو وہ دین کی طرف آتے ہیں، کیونکہ جب تک ان کو نعمتیں ملی رہتی ہیں وہ سوچتے بھی نہیں اللہ کی طرف آنے کا، اور پھر کبھی تنہائی میں بیٹھ کے وہ کہتے ہیں اللہ تیرا شکر تو نے مجھے اس مشکل میں ڈالا تو میں تیری طرف پلٹ آئی. سوچیں اس پہ اللہ کتنا خوش ہوگا اور آپ کو پھر اور زیادہ دین میں ترقی دے گا. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان تکلیف پر رو نہیں سکتا. رونا آنا ایک قدرتی سی بات ہے کہ آپ کے آنسو ٹپ ٹپ گر پڑیں گے، کوئی بات نہیں، اٹس ویری ہیومن. لیکن دل سے راضی ہونا اور دل سے شکر ادا کرنا. میری زندگی میں کچھ ایسے موڑ آئے جو اس وقت وہ چیزیں بڑی ناگوار تھی، اب میں پلٹ کے دیکھتی ہوں نا، میں سوچتی ہوں اللہ تیرا شکر کہ تو نے اس رستے سے گزارا تھا کہ مجھے وہ چیزیں سمجھ آئیں کہ جس کے بغیر آ ہی نہیں سکتی تھی. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کیا کریں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ عادت ڈالیں، کم از کم سوچ تو رکھیں، سوچنا تو شروع کریں اس پیٹرن پر. وہ امن نہ اسانی، جہاں تک دوسری قسم کا تعلق ہے، وہ ہوا ما اصابہ من قبل الناس فلہ فی ما سبق، اور یہ وہ نقصان ہے جو اس کو لوگوں کی طرف سے پہنچتا ہے، چوری وغیرہ کرنا، فلہ فی ہی ما سبق، تو اس کے لیے اس میں وہ سب حالات ہیں جو پیچھے بیان ہو چکے ہیں. ویضاف الیہا اربعۃ اخر، اور چار حالات اور اس کے ساتھ اضافہ کر کے ملائے جاتے ہیں. جب یہ کہتے ہیں نا چار اور ہیں تین اور، میں بڑی خوش ہوتی ہوں، کہتی ہوں اب نئی باتیں پتہ چلیں گی. احدہا، ان میں سے ایک تو ہے مقام العفو والصف، معاف کرنے اور درگزر کرنے کا مقام، جب کوئی تنگ کرے صبر کے ساتھ پھر اس کو معاف بھی کر دیں. الثانی، مقام سلامت القلب من ارادت التشفی والانتقام، دل کو پاک رکھنے کا مقام ہے اپنے دل کو تسلی دینے اور انتقام لینے سے کہ میں اس کا بدلہ نہیں لوں گی. وفراغه من الم مطالعه الجنایت فی کل وقت، اور دل کو ہر وقت کی تکلیف سے جو جرم کو دیکھ کر ہوتی ہے، یعنی اگر ہر وقت انسان یہ سوچتا رہے نا اس کی وجہ سے مجھ پہ یہ مشکل آئی ہے، تو اس سے خالی کر دیں اپنے آپ کو. ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات ہم ہرٹ ہو جاتے ہیں کسی سے، پھر وہ بندہ ہمیں نظر آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں، معاف کریں اس کو، خوش رہیں، اپنے کام کریں، ذہنی اور قلبی طور پہ آزاد رہیں. یہ لوگوں کے ہرٹ دل میں پال کے رکھنا اور بار بار سوچنا اس نے مجھے ہرٹ کیا، اس کی وجہ سے مجھے تکلیف آئی، اس کی وجہ سے ایسا ہوا، یہ چیز آپ کو بیمار کر دے گی، آپ کسی کام کے قابل نہیں رہیں گے. اب دیکھیں جیسے لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے نا، تو سسرال کی طرف سے انہیں کچھ نہ کچھ مسائل پیش آتے ہیں، ہر ایک کو آتے ہیں. وہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ جی دی چنگی بھی ہووے سس انہوں بھی نکی نکی کس، کس کا مطلب آتا ہے بخار، فیور، کس چڑھ گئی، یعنی ساس اگر اچھی سے اچھی بھی ہونا پھر بھی اچھی نہیں لگتی، پھر بھی اس کا بخار چڑھا رہتا ہے. لیکن کچھ تو واقعی ظلم وغیرہ بھی کرتی ہیں، زیادتی بھی کرتی ہیں، یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے، صحیح کھانا تک نہیں دیتی ہیں اور عجیب و غریب حرکتیں ہوتی ہیں. لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوتا کیا نہیں، مجھے کوئی تجربہ نہیں اس کا، سننے کی باتیں سنی ہوئی ہیں. اچھا اب وہ کیا کرتی ہیں، لڑکیاں بڑی بھی ہو جاتی ہیں نا، بال بچوں والی ہو جاتی، بھولتی ہی نہیں ہے، بار بار وہی باتیں، میری ساس نے یہ کیا، تو پھر اپنے بچوں کو بتائیں گی، پھر آگے ان کے بچوں کو ان کو بتائیں گی، میری ساس میرے ساتھ یہ کرتی تھی. معاف نہیں کر سکتے نا ہم، اور اس کی وجہ سے غمگین رہتے ہیں، اور شیطان چاہتا یہی ہے کہ آپ اتنے غمگین رہیں کہ آپ زندگی میں کوئی اعلیٰ مقاصد حاصل کرنے کے قابل نہ رہیں. لیکن جس کی جان اس سے چھوٹ جائے، جو اس سے باہر نکل آئے، آزاد پرندہ ہے، انجوائے کر. یہاں پر بہت کبوتر ہوتے ہیں نا ملتان میں، کبوتروں سے بھی زیادہ کبوتر ہیں، پتہ نہیں موسم ان کے سازگار ہے، جیسے مکہ میں بھی بہت کبوتر ہوتے ہیں نا. تو میں جب اس طرف سفر کرتی ہوں نا، جدھر یہ ٹرین کا ٹریک ہے، یہ کیا ہے، میں دیکھتی ہوں کہ جتنے بھی پلرز ہیں نا اس کے ٹرین ٹریک کے یا اس کے میٹرو کے، ہر ایک کے اندر کبوتر کا. کل میں جاتے میں نے ہر ٹریک دیکھا، ہر ایک دیکھا، چھوٹے چھوٹے بچے ان کے، چھوٹے بڑے چھوٹے، پھر کوئی اڑ رہا ہے، کوئی اڑ رہا ہے. اچھا جو اڑ کے جاتا تھا نا، میں اتنی حسرت سے اس کو دیکھتی ہوں، کتنا آزاد ہے یہ، کیا فضاؤں میں اڑ رہا ہے، کوئی ٹینشن نہیں، کچھ نہیں، اور اپنی ایکسرسائز کر رہا ہے، چکر لگا کے آ کے پھر بیٹھ جاتا ہے اندر، نہ ان کا وزن بڑھتا ہے، نہ ان کو بیماریاں ہوتی ہیں، خوش باش آزاد پرندے. تو ان کا ہمارے مسائل کیا ہیں، ہمارے ایسے ہارمونز بڑھتے رہتے ہیں، سٹریس ہارمونز زیادہ ہوتے رہتے ہیں، جس سے پھر انفلمیشن ہو جاتی ہے، جس سے بیماریاں کاز ہوتی ہیں، کیونکہ ہم اپنے آپ کو اس مسئلے سے نکال ہی نہیں پاتے باہر. اس لیے ہمیں سیکھنا چاہیے اس کو کہ ہم نے اپنے نفس، دل، روح، دماغ، قلب کو کیسے آزاد کرنا ہے ان ساری چیزوں سے جو لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں، لوگوں کی ہرٹ سے. وہ کہتے ہیں کہ دل کو پاک رکھے، اپنے دل کو تسلی دینے اور انتقام لینے سے پاک رکھے، اور دل کو ہر وقت کی تکلیف سے جو جرم کو دیکھ کر ہوتی رہتی ہے اس سے خالی کر دیں. الثالث، تیسرا، شہود القدری، تقدیر کو پیش نظر رکھنا. وَأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا بِإِيصَالِ هَذَا الْأَذَى إِلَيْكَ، اور بے شک اگر وہ اس تکلیف کو تمہیں پہنچانے پر ظالم ہے، فَالَّذِي قَدَّرَهُ عَلَيْكَ وَأَجْرَاهُ عَلَى يَدِ هَذَا الظَّالِمِ لَيْسَ بِظَالِم، لیکن جس مالک نے اس تقدیر کو تیرے اوپر مقدر کیا ہے اور اس کو اس ظالم کے ہاتھ پہ جاری کیا، وہ ظالم نہیں ہے. یعنی آپ یہ سوچیں کہ یہ بندہ میری زندگی میں آنا تھا اور اس سے مجھے تکلیف پہنچنی تھی اور یہ تقدیر کا حصہ تھا، یہ مجھ پہ ظلم کر رہا ہے، لیکن جس نے اس کو مسلط کیا نا، وہ نہیں ظالم. اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں مشکل لوگ کیوں ڈال دیتا ہے؟ کسی کا بچہ ہوتا ہے مشکل پالنا، کسی کے ماں باپ بڑے ٹف ہوتے ہیں، بڑا مشکل کرتے ہیں بچوں کی زندگی، اور کسی کے لیے کوئی، کسی کے لیے کوئی. ایسا ہوتا کیوں ہے؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ آزمائش کیوں آتی؟ اعلیٰ مقام تک پہنچے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. دیکھیں بعض اوقات نا ہماری کچھ دعائیں ہوتی ہیں جو قبول ہو چکی ہوتی ہیں، اس شکل میں ہم دعا مانگتے ہیں، یا اللہ مجھے عقل دے، مجھے سمجھ دے، مجھے فہم دے، مجھے حکمت دے. اللہ کہتے ہیں اچھا، قبول، مان لی تمہاری دعا، اب کرو ڈیل اس بندے سے. کوئی نہ کوئی دعا قبول ہوئی بھی ہوتی ہے. اب دیکھیں جو ویٹ لفٹر ہوتے ہیں وہ ایسے تھوڑی پہلے دن جا کے اٹھا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کر اٹھا اٹھا کے، اٹھا اٹھا کے بوجھ، اٹھا اٹھا کے پھر وہ سٹرانگ ہوتے ہیں. تو اب آپ کو سمجھ آ گئی، یعنی یہ آپ کی زندگی میں کیوں آیا یہ شخص؟ آپ نے دعا مانگی تھی. ایک میں نے ایک دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ جو میں پڑھاؤں نا اس پر عمل بھی کروں، جیسے انسان کہتا نا. اچھا، کل ہم نے سورۃ یوسف میں پڑھا تھا نا کہ بادشاہ کا پیمانہ گم ہو گیا، نفقد سوا الملک. آج صبح میری چھری نہیں مل رہی تھی، اور چھری پتہ، وہ میری چھری کی بھی ایک کہانی ہے. وہ میرا بھائی تھا سوئٹزرلینڈ میں، تو تیمیہ ملنے کے لیے گئی اس کو، تو وہاں سے وہ کچھ سب کے لیے گفٹ لائی. تو اس کو پتا تھا کہ ماما کو بہت شارپ اور جلدی کام کرنے والی چیزیں پسند ہیں، تو میری چھری لے آئی. وہ مجھے اتنی پسند آئی کہ میں اسے ہر وقت ساتھ رکھتی ہوں، یعنی ٹریولنگ میں بھی میرے ساتھ ہوتی ہے. مجھے کسی کی چھری نہیں پسند آتی کہ مجھ سے پھر کام جلدی نہیں ہوتا، تو وہ چھری میں نے ساتھ ہی رکھی ہوتی. کل میں نے اسے استعمال کر کے تو ٹرالی پہ ہی باہر ہی رکھ دیا اپنے کمرے میں، واپس آئے چھری کوئی نہیں. اوئے ہوئے ہوئے، یہ تو یہاں سے ملے گی بھی نہیں، اب کیا ہوگا؟ وہ جو ابھی اوپر ہے نا، جو دل کے اندر وہ ایک بےچینی سی پیدا ہو جاتی. پھر میں ایسی بےچینی جب آتی نا، پھر میں دعا کرتی ہوں. اچھا، پھر میرے ذہن میں فوراً وہ آیت آئی، نفقد سوا الملک، بادشاہ کا پیمانہ گم ہو گیا. ولی من جا بھی حمل بعیر و انا بھی زعیم. خیر، میں ہر پاسبل وجہ سوچتی رہی، شاید سر اٹھا کے ادھر لے گئے ہوں، شاید ماسی نے رکھ دیو کسی الماری میں. سب سے پوچھ لیا، کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں، پیمانہ نہیں ملا. پھر ایک وجہ سمجھ آئی کہ جس کچن میں برتن دھلتے ہیں شاید وہاں چلی گئی، اور وہ برتن جو لڑکے سنبھالتے ہیں وہ لیٹ آتے ہیں، اور وہی وہاں سے ڈھونڈ کے دے سکتے ہیں. تو بالآخر مل گئی. اور میں یہ دعا پڑھتی ہوں، گم شدہ چیز پہ یہ پڑھے نا، وَإِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ. اور میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو پتا نا وہ کدھر ہے، مجھے نہیں پتا، میں بے بس، آپ کو پتا ہے میری وہ چیز کہاں رکھی ہوئی ہے، آپ کوئی سبب بنائیں کہ وہ چیز وہاں سے اٹھ کے میرے پاس واپس آ جائے. اگر آپ کے ساتھ پوچھا، میں نے سنجیدگی سے دعا ہی نہیں کی. ہر چیز کی ایک ویلو ہوتی ہے نا. بہرحال، کہنے کا میرا مطلب یہ تھا کہ بعض دعائیں ہم کر بیٹھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ چیز عطا کر. اچھا، ہم سمجھتے ہیں شاید ہمیں پلیٹ میں رکھ کے دی جائے گی، ایسے ہی سمجھتے ہیں نا. ہم دعا کی قبولیت کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ کہ جو ہم مانگ رہے ہیں بس ہمیں آرام سے مل جائے، ہمیں اس پہ کوئی انتظار نہ کرنا پڑے، ہمیں اس پر کوئی پشیمانی نہ ہو، کوئی مشکل نہ ہو. تو اس لیے ہمیشہ نا عافیت مانگتے رہا کرے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ مجھے یہ چیز عطا کر، جو بھی چاہیے. کیونکہ پھولوں کے ساتھ کانٹے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ کانٹے پھر چوب کے رہتے ہیں. یہ میرا تجربہ ہے. مجھے گلاب کے پھول بہت اچھے لگتے تھے، اور سجانا بھی ان کو، تو وہ ان کو جتنی مرضی احتیاط سے آپ ٹرم کریں، کاٹیں، کہیں نہ کہیں سے وہ لڑ ہی جاتا ہے. خیر، تو جن لوگوں سے ہمیں بہت خوشیاں ملتی ہیں بعض اوقات ان سے کوئی کمی بیشی بھی ہو جاتی ہے، تو اپنے دل کو ساتھ ہی صاف کر دینا چاہیے، ایسی چیزیں دل میں نہیں رکھنی چاہیے. اور پھر کچھ چیزیں تقدیر کا حصہ ہوتی ہیں اور وہ ہمیں آزمانے کے لیے ہوتی ہیں. وَأَذَنَّا فِي مِثْلُ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ لَا حِيلَةَ فِي دَفْعِهِ، اور لوگوں کی تکلیفیں گرمی اور سردی کی مانند ہیں جن کو دور ہٹانے کی کوئی تدبیر اور ہیلا نہیں ہو سکتا. سمجھ آ گئی؟ جیسے گرمی آ جاتی ہے، اب آپ گرم موسم کو واپس نہیں بھیج سکتے کہ بھیج سکتے. سردی کی جب لہر آئی ابھی کچھ دن، ایک دفعہ آئی پھر آئی پھر آئی، اور جس دن وہ آتی ہے پھر ہمیں خود کو ہی ٹھیک کرنا پڑتا ہے نا، پہن کے رکھنا پڑتا ہے. ہم یہ تو نہیں کر سکتے پلیز سردی چلی جائے، آپ مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، ہم اپنا بندوبست کر کے رکھتے ہیں. اگر ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ ہماری زندگی میں کوئی ایسا بندہ نہ آئے کہ جو ہمیں تکلیف دے، اس سے لوگ دعا بھی دیتے ہیں نا، شالا تینو تتی ہوا بھی نہ لگے، وہ یہی مطلب ہوتا ہے کہ وہ موسم آپ پر اثر نہ کر، یعنی کوئی آپ کو تکلیف نہ دے. لیکن یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. میں دوبارہ پڑھتی ہوں جملے کو، لوگوں کی تکلیفیں گرمی اور سردی کی مانند ہیں، یعنی موسم کی طرح ہے، جن کو دور ہٹانے کی کوئی تدبیر اور ہیلا نہیں ہو سکتا. فالکل جار بقدر اللہ، یہ سب اللہ کی تقدیر سے جاری ہیں. وان اختلفت طرقہ واسبابہ، اگرچہ ان کے راستے اور اسباب مختلف ہیں، کوئی ادھر سے آ جائے گی، کوئی ادھر سے آ جائے گی، کوئی ادھر سے آ جائے گی، چھٹکارا نہیں. ایکسپٹ کر لیں یہ ہونا ہے، لوگوں سے تکلیفیں پہنچنی ہیں، اور جو لڑکی یہ سمجھ لے گی نا وہ اپنا رستہ بنا لے گی سسرال میں. آپ کہیں گے ہر وقت ہم اس سسرال سے ڈراتی رہتی ہیں، کوئی بھی چیز ون سائیڈڈ نہیں ہوتی، ہم ٹریگر کرتے ہیں تو دوسرا بھی ایسے کرتا ہے. لیکن اس وقت تو چونکہ ہم اس پارٹ پہ ہیں نا کہ ہم نے کیا سوچنا ہے، ہم یہ تو نہیں کر سکتے نا کہ ہم سے کسی کو تکلیف پہنچی اور ہمیں پتہ ہی نہیں اور ہم اس کے بارے میں سوچیں. رابع، مقام الاحسان الی المسیء، برائی کرنے والے کے ساتھ احسان کرنا. ومقابلہ تو اساءتی ہی بحسانک، اور اس کی برائی اور بدسلوکی کے مقابلے میں احسان کرنا. وفی حاض المقامی من الفوائدی والمصالحی ما لا یعلمہ الا اللہ، اور اس مقام میں وہ فائدے اور مصلحتیں ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا آپ ان کے ساتھ اچھا کریں، آپ کے ماں باپ نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا آپ ان کے ساتھ پھر بھی اچھا کریں، اور اس کے علاوہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ بر الوالدین ہے نا وہ بال والدین احسانا، احسان کرنا ہی کرنا پڑے گا، کرنا ہی چاہیے. اور اس کے فائدے آپ کو کتنے ملیں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ اس کے بدلے میں، یعنی جس نے آپ کے ساتھ برا کیا آپ نے اس کے ساتھ اچھا کیا، تو اس کے صلے میں آپ کو ملے گا کیا، اس انعام، اس اجر، اس فائدے کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. کیونکہ ہوتا ہی ہم مقابلے پہ آ جاتے ہیں، اس نے اچھا نہیں کیا میں نے بھی نہیں کرنا، اس نے ایسا کیا میں ایسا کروں گا، اب نتیجہ کیا ہوتا ہے. جب تک ہم مقابلے کے اوپر رہتے ہیں ہمیں چین نہیں آتا، پھر اس سے باہر نکل جانا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. لیکن اتنا حوصلہ بھی تو ہو نا، ہم تو احسان کرنے والوں کے ساتھ بھی اچھا نہیں کرتے، کہاں یہ کہ برا کرنے والوں کے ساتھ احسان کریں گے، ایسا ہی ہے نا. ہم تو احسان کرنے والوں کا احسان بھی نہیں مانتے، تو کہاں ہم کریں گے کہ جس نے ہمارے ساتھ برا کیا ہم اس کے ساتھ اچھا کریں، ہم نہیں کریں گے. پیرنٹس کو کہتے ہیں آپ کا فرض تھا، اٹ واز یور ڈیوٹی، یہ تو آپ کو کرنا ہی تھا، ہم نے کہا تھا ہمیں پیدا کرو. کچھ بچے یہ تک کہتے ہیں، ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ہمیں پیدا کرو، نہ پیدا کرتے ہمیں، کبھی سنا آپ نے یہ؟ استغفر اللہ، اس قدر ناشکری اور اس قدر حد سے بڑی شیطانی بات. کیا کوئی ماں باپ خود سے پیدا کر سکتے ہیں کسی کو؟ کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. یعنی ان کو پیدا کرنے کا بھی مجرم سمجھتے ہیں، جبکہ کوئی بھی روح آتی ہے اللہ کے اذن سے. اور کتنے ہی پیرنٹس ہیں جو چاہتے ہیں کوئی پیدا کرے، وہ کر ہی نہیں سکتے، اور کچھ تو بالکل صحت مند سلامت ہوتے ہیں، اللہ کا اذن ہی نہیں ہے، کون پیدا کر سکتا ہے. اصل میں نا جو ہم سنتے ہیں نا ہم اس کو سوچتے نہیں، ہم وہی بولنا شروع کر دیتے ہیں، کہیں سے پڑھتے ہیں پھر ہم بھی اسی طرح ایکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہمارے پاس کوئی فلٹر ہی نہیں ہے اچھے برے کو چھانٹنے کا. القسم الثالث، تیسری قسم، ما یکون ورودہ باختیارہ، جس کا وارد ہونا بندے کے اختیار کے ساتھ ہوتا ہے. فاذا تمکن منہ لم یکن لہ اختیارا ولا حیلۃ فی دفعہ کالتعرض لاسباب الامراض والآلام التی لا حیلۃ فی دفعہا بعد مباشرۃ اسبابہا كشرب المسكرات وتناول المخدرات واكل السموم ونحو ذلك. تو کہتے ہیں کہ جب وہ چیز بندے کے جسم میں جڑ پکڑ لیتی ہے تو پھر بندے کا اختیار نہیں رہتا. یعنی بندے کا اختیار پہلے تھا اس کو لینے سے، لیکن جب اندر چلی گئی تو اختیار ختم، اور اس کو دور کرنے کی کوئی تدبیر نہیں رہتی. جیسے انسان کا بیماریوں کے اسباب اور تکلیفوں کے اسباب کا نشانہ بننا کہ جن کو دور ہٹانے کی کوئی تدبیر اور ہیلا نہیں رہ جاتا، جب وہ ان کے اسباب کے ساتھ براہ راست مل جاتا ہے، جیسا کہ نشہ آور چیزوں کا پینا اور سن کرنے والی چیزوں کا کھانا اور زہروں کا کھانا اور اس طرح کی دوسری چیزیں. یعنی پہلے آپ کے پاس اختیار تھا، آپ نے اپنی چوائس کے ساتھ غلط فوڈ کھائی، اب وہ اندر جڑ پکڑ گئی ہے، اب آپ کے پاس نہیں ہے چارہ کہ آپ اس کو باہر نکالیں. جیسے نشہ کرنا یا نہ کرنا، یہ آپ کی چوائس تھی نا جب پہلی دفعہ آپ نے شروع کیا. شراب پینا یا نہ پینا آپ کی چوائس تھی نا، لیکن جب آپ نے اپنی چوائس کو غلط استعمال کیا، اب آپ ایسے موڑ پہ آ گئے ہیں کہ اب آپ اس کے بغیر جی نہیں سکتے. اور ہر ایڈکشن کے ساتھ یہی معاملہ ہے. یعنی کچھ چیزیں تو تقدیر و مقدر ہیں، وہ تو آپ کے بس میں ہی نہیں، اس میں تو اوپر مثالیں گزر چکی، لیکن کچھ چیزیں تو آپ کے چوائس میں تھیں کہ آپ ان کو لیں یا نہ لیں. آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے ہول ویٹ کی روٹی اور میدے کی روٹی، اور آپ اپنی چوائس سے کھائے جانے روز میدہ، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر وہ آپ کے اختیار سے باہر ہو جائے گا. تو اسی طرح جو بھی غلط عادتیں ہماری پڑ جاتی ہیں، ان سب کے پیچھے یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی چوائسز کو صحیح استعمال نہیں کرتے. دونوں چیزیں سامنے، اما شاکرم و اما کفورا، چاہے تو شکر گزار ہو چاہے ناشکرے ہوں. تو اب کیا ہے، اکثر لوگ کیا چوز کرتے ہیں، شکر گزاری کو یا ناشکرے پن کو؟ ناشکرے پن کو. نتیجہ کیا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد روتے ہیں اندر ہی، غم غم غم. جو نعمتیں ملی، 99 چیزیں ملی ہو نا اور ایک نہیں ملی، ساری خوشیاں برباد کر لیں گے، کہیں گے یہ ایک کیوں نہیں ہے، یہ بھی ہونی چاہیے تھی. وہ تو دنیا پھر امتحان کا گھر کیسے ہوتی اگر وہ ایک بھی تمہیں مل جاتی. پھر وہ کہتے ہیں فہذا کان فرضہ الصبر عنہ فی اولہ، تو اس کا فرض یہ ہے کہ وہ اس کے شروع میں صبر کرتا، وہ غلط چیز شروع ہی نہ کرتا. فلما فاتہ بقی فرضہ الصبر علیہ فی آخرہ، اور جب شروع کی بات اس سے چھوٹ گئی تو اب اس کا فرض یہ ہے کہ وہ آخری حالت میں اس کے نتیجے میں صبر کرے. اب وہ جو بیماری آئی ہے نا، بس اب اس پہ صبر کرے. وہ اللہ یوتی ادا یا نفس ہی وہ ہوا ہو، اور یہ کہ وہ اپنے نفس اور اپنی خواہش کے دائی کی بات نہ مانے. وہ دوا نافع لحاظ دائی وغیرہ ہی الصبر و تقوا کما قال سبحانہ، اور اس چیز اور اس کے علاوہ دوسری چیزوں کی جو مفید دوا ہے وہ ہے صبر اور تقوا. سورۃ یوسف میں بھی یہی پڑھا کہ صبر اور تقوا، کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے.
وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ،
اور اگر تم نے صبر کیا اور تقوی اختیار کیا، یعنی اس تکلیف پر اب کوئی نیگیٹو ریئیکشن نہیں شو کیا، تو یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. اب یہ ہمت آپ یہاں لگا رہے ہیں، یہ ہمت شروع میں لگاتے نا کہ آپ اس کی عادت نہ ڈالتے، اس وقت آپ نے ہمت سے کام نہیں لیا، تو اب اس پہ صبر کی ہمت کرنی پڑے گی. اگر بے صبری کی تو دنیا کا نقصان تو ہو ہی رہا، آخرت کا بھی ہو جائے گا ساتھ. فَإِذَا صَبَرَ لِلَّهِ تَعَالَى وَنَدِمَ عَلَى مَا تَعَاطَاهُ مِنَ الصَّبْرِ مِنَ السَّبَبِ الْمَحْظُورِ أُثِيبَ عَلَى صَبْرِهِ، تو جب وہ انسان اللہ کے لیے صبر کرے گا اور جس ممنوع سبب کا مرتکب ہوا ہے اس پر وہ نادم ہوگا، تو اس کو صبر پر ثواب دیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا اور میں شرمندہ ہوں، تو اب میں صبر کرتا ہوں، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، تو اس پر اس کو اجر مل جائے گا. لِأَنَّهُ جِهَادُ مِنْهُ لِنَفْسِهِ، کیونکہ وہ اپنی طرف سے اپنے نفس کے لیے جہاد کر رہا ہے. وَهُوَ عَمَلٌ صَالِحٌ يُؤْجَرُ عَلَيْهِ، اور نفس کے ساتھ جہاد کرنا ایک نیک عمل ہے جس پر اس کو ثواب دیا جائے گا. وَأَمَّا عُقُوبَتُهُ عَلَى مَا تَوَلَّدَ مِنْهُ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْعُقُوبَةَ عَلَى السَّبَبِ وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُ كَمَا يُعَاقَبُ السَّكَرَانُ عَلَى سُكْرِهِ وَعَلَى مَا جَنَاهُ فِي حَالِ سُكْرِهِ، اور جو اس کو سزا ملی اس ممنوع کام پر جو اس نے کیا، تو وہ اس سبب پر سزا کا مستحق تھا. اور اس سبب سے جس چیز نے جنم لیا، جیسے کہ نشئی آدمی کو اس کے نشے پر سزا دی جاتی ہے اور اس پر بھی سزا دی جاتی ہے جو اس نے جرم کیا اپنے نشے کی حالت میں. نشے کی حالت میں کسی کو قتل کیا تو پکڑا جائے گا اور پھر اس نشے کا الگ یعنی ڈبل چارج ہوگا اس پہ. اوکے، جزاکم اللہ خیرن. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.